बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہے عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب بہروز یاری گل، جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 20 سے لے کر 22 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ عزیز سامعین، ریڈیو تہران کے تمام پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں. اسی طرح ہماری اس ویب سائٹ پر آپ ماضی میں نشر کیے گئے مختلف پروگراموں کی آرکائیو میں اپنے پسند کا پروگرام بھی سن سکتے ہیں. اسی طرح اس سائٹ پہ سار ٹی وی کے مختلف پروگرام بھی نشر ہوتے ہیں, ساتھ ساتھ تازہ ترین خبریں بھی اپلوڈ کی جاتی ہیں. آپ ہماری اس ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں. ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahartv.ir. اور سامعین, اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سنیں گے. عالمی خبروں کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سامعین, آج فرزند رسول حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی شب ولادت ہے. ہم اس مناسبت سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں. اور اسی مناسبت سے آج کی رات کی نشریات میں ایک پروگرام بھی ہم نے رکھا ہے, ضرور سماعت فرمائیے گا. شہادت, شب شہادت کی مناسبت سے اس پروگرام کے بعد ہم نشر کریں گے عشر فجر کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام, جس کے بعد دعائے امام زمانہ نشر ہوگی, اور اس کے ساتھ ہی ہم رات کی نشریات اختتام کر دیں گے. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. تہران کے خطیب جمعہ نے کہا کہ اسلامی انقلاب ایک نہ ختم ہونے والا ذخیرہ ہے جس سے بھرپور استفادہ کرنے کی ضرورت ہے. حکومت پاکستان نے کالعدم ٹی ٹی پی کی شرطوں کو مسترد کرتے ہوئے اس گروہ کے ساتھ مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کیا ہے. پاکستان میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر نے پاکستان کے صوبے بلوچستان میں دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی ہے. ہندوستان کی سیاسی جماعت آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ پر قاتلانہ حملے کے خلاف حیدرآباد اور دہلی میں مظاہرے کیے گئے ہیں. اور بحرین کی جمعیت الوفاق نے اعلان کیا ہے کہ آل خلیفہ حکومت اور صہیونی حکومت کے درمیان کسی بھی طرح کے سیکیورٹی سمجھوتے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. تہران کے خطیب جمعہ حجت الاسلام کاظم صدیقی نے نماز جمعہ کے خطبے میں اسلامی انقلاب کی 43 سالگرہ کی آمد اور عشر فجر کی مناسبت سے کہا کہ ایران کے فتح مند عوام کو ہر سال جشن انقلاب پورے جوش و خروش کے ساتھ منانا چاہیے, اور انہیں چاہیے اس گہرے تاریخی انقلاب اور نظریاتی تحریک کو بعد والی نسلوں تک منتقل کریں. تہران کے خطیب جمعہ نے اسلامی انقلاب کو ایک غیر معمولی اور بے مثال انقلاب سے تعبیر کیا اور کہا کہ اس انقلاب نے پوری دنیا پر اپنے اثرات مرتب کیے ہیں اور تاریخ کا رخ موڑ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ایران کے اسلامی انقلاب نے بین الاقوامی تعلقات اور توازن کو بھی تبدیل کر کے رکھ دیا, اور اس انقلاب نے عدل و انصاف کے قیام کے لیے دنیا کو آمادہ کرنے کا راستہ ہموار کیا ہے. تہران کے خطیب جمعہ نے کہا کہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں آنے والا انقلاب ایک نظریاتی انقلاب تھا جس کا مقصد انسانیت کو اللہ کی جانب متوجہ کرنا تھا. اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ توقع ہے کہ ایران اور سعودی عرب کا تعاون عالم اسلام کے مسائل کے حل میں مدد کرے گا. اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے او آئی سی کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طہا سے ٹیلی فونی گفتگو میں اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ ایران اور سعودی عرب علاقے اور عالم اسلام کے دو اہم ممالک ہیں. اس امید کا اظہار کیا کہ دونوں ملکوں کا تعاون خطے اور عالم اسلام کے مسائل کے حد میں مددگار ثابت ہوگا. اس ٹیلیفونی گفتگو میں ایرانی وزیر خارجہ نے عالم اسلام اور امت اسلامیہ کے مسائل پر بات چیت کے دوران ایران اور او آئی سی کے درمیان دو طرفہ اور چند جانبہ تعلقات اور تعاون نیز جدہ میں ایران کے نمائندہ دفتر کو دوبارہ کھولے جانے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا اور علاقے کے بعض اہم مسائل پر بھی خاص طور پر گفتگو کی. ایرانی وزیر خارجہ نے جدہ میں او آئی سی ہیڈ کوارٹر میں ایران کے نمائندہ دفتر کو دوبارہ کھولے جانے کے تعلق سے تنظیم کے سیکرٹری جنرل کی کوششوں کی تعریف کی. اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طہا نے بھی اس ٹیلی فونی گفتگو میں جدہ میں او آئی سی کے ہیڈ کوارٹر میں ایران کے نمائندہ دفتر کے دوبارہ کھلنے پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی تعاون تنظیم میں ایران کا کردار جو اس تنظیم کا بانی رکن ملک ہے انتہائی اہم ہے. انہوں نے کہا کہ او آئی سی سبھی رکن ملکوں کی شراکت اور تعاون کے بغیر عالم اسلام کے مسائل کو حل نہیں کر سکتی اور ہم سبھی رکن ملکوں سے درخواست کرتے ہیں کہ اس تنظیم کی مدد کریں. او آئی سی کے سیکرٹری جنرل نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان مذاکراتی عمل کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی ملکوں کے درمیان اختلاف افسوسناک ہے اور یہ تنظیم سبھی مسلم ملکوں کو امن و صلح اور دوستی کی دعوت دیتی ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اسی طرح جاپان کے وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فونی گفتگو میں باہمی دلچسپی کے امور اور اہم دو طرفہ علاقائی اور عالمی مسائل پر بات چیت کی. انہوں نے اپنے جاپانی ہم منصب سے اپنی گفتگو میں مختلف میدانوں میں ٹوکیو کے ساتھ تہران کے تعاون میں توسیع کی ضرورت پر زور دیا. جاپانی وزیر خارجہ نے بھی ایران اور جاپان کے تعلقات کو تاریخی اور دیرینہ قرار دیتے ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان پہلے سے بھی زیادہ اقتصادی تعلقات کی توسیع پر تاکید کی اور کہا کہ اس راہ میں حائل سبھی رکاوٹوں کو دور کیا جائے گا. جاپانی وزیر خارجہ نے ایران کے وزیر خارجہ کو ٹوکیو کا دورہ کرنے کی بھی دعوت دی. حکومت پاکستان نے کل عدم ٹی ٹی پی کی شرطوں کو مسترد کرتے ہوئے اس گروہ کے ساتھ مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کیا ہے. پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے سینٹ کی کمیٹی برائے داخلہ امور کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ کل عدم ٹی ٹی پی سے شروع میں افغان طالبان نے بات چیت کی اور کوشش کی کہ یہ گروہ پاکستان کے ساتھ معاملات طے کرے لیکن مذاکرات کے آگے نہیں چل سکے انہوں نے کہا کہ فائر بندی کل عدم تنظیم نے خود کی اور اسلام آباد میں مارے گئے دونوں دہشت گرد اسی کل عدم تنظیم کے رکن تھے. انہوں نے کہا کہ سیاسی مذاکرات سیاسی طریقے سے ہونے چاہیے لیکن اگر کوئی ہتھیار اٹھائے تو پھر طاقت سے جواب دیا جاتا ہے. انہوں نے افغان طالبان کے بارے میں کہا کہ طالبان کے ساتھ ہماری بات چیت بہت اچھی ہے اور بہت اچھے تعلقات ہیں. شیخ رشید نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کی کوشش ہے کہ دنیا طالبان کی مدد کرے. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان اور چین کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات غیر متزلزل ہیں. پاکستانی وزیراعظم عمران خان نے چین کی قومی ترقی اور اصلاحاتی کمیشن کے سربراہ سے ورچوئل ملاقات میں سی پیک کے منصوبوں اور مستقبل کے اقدامات کا جائزہ لیا. اس موقع پر عمران خان نے کہا کہ چین اور پاکستان آزمائے ہوئے دوست ہیں اور دونوں ملکوں کی تصویراتی شراکت داری ہر آزمائش میں پوری اتری ہے. عمران خان نے کہا کہ کرونا وبا کے باوجود سی پیک منصوبے پر کام جاری رہا اور یہ وہ منصوبہ ہے جس سے دونوں ملکوں کے عوام کو فائدہ پہنچے گا. چینی کمیشن کے چیئرمین نے کہا کہ چین گزشتہ 7 برسوں میں پاکستان کا سب سے بڑا سرمایہ کاری اور تجارتی شریک بن گیا ہے. بیجنگ مستقبل میں بھی مجموعی اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو برقرار رکھنے کا خواہاں ہے. پاکستان میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر نے پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں دہشت گردانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے دہشت گردی کا اجتماعی طور پر مقابلہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا. پاکستان میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر سید محمد علی حسینی نے جمعے کو ایک ٹویٹ میں کہا کہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں دہشت گردانہ حملے کی خبر سن کر جس میں کئی لوگ مارے گئے افسوس ہوا. پاکستان میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر نے ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہوئے ایک بار پھر اس لعنت کا اجتماعی طور پر مقابلہ کرنے پر زور دیا. پاکستان میں ایران کے سفیر نے پاکستانی قوم اور حکومت کو اس حملے کی تعزیت پیش کی. پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں حالیہ مہینوں کے دوران علیحدگی پسندوں کے حملے بڑھ گئے ہیں. کچھ دنوں پہلے پاکستانی فوج پر اس علاقے میں ہونے والے حملے میں 10 فوجی مارے گئے تھے. ہندوستان کی سیاسی جماعت آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی پر قاتلانہ حملے کے بعد حیدرآباد اور دہلی میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ جمعرات کی شام اتر پردیش میں دہلی بارڈر کے قریب ٹول پلازہ پر 3 سے 4 لوگوں نے اسد الدین اویسی کی کار پر فائرنگ کی، جس میں وہ بال بال بچ گئے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ میرٹھ کے علاقے کٹھور میں ایک انتخابی ریلی کو خطاب کر کے دہلی جا رہے تھے۔ فائرنگ میں ان کی گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا، تاہم وہ بال بال بچ گئے۔ اسد الدین اویسی پر قاتلانہ حملے کے خلاف حیدرآباد میں ان کے حامیوں نے مظاہرہ کیا اور حملہ آوروں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ دہلی میں بھی اسی طرح کا ایک مظاہرہ کیا گیا۔ ہندوستان میں کرونا کے معاملات میں نسبتاً کمی کے باوجود پچھلے 24 گھنٹے میں کرونا سے 1000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ہندوستان کی وزارت صحت نے اپنے بیان میں کہا کہ ملک میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 5 لاکھ سے زائد ہو گئی ہے۔ طالبان گروہ نے صوبہ پنجشیر کے لیے مزید مسلح افواج روانہ کر دیے ہیں۔ افغانستان کا صوبہ پنجشیر طالبان حکومت کے لیے ایک چیلنج بنا ہوا ہے۔ افغانستان کے قومی استحکامتی محاذ کے جوان صوبہ پنجشیر میں کئی بار طالبان فوجیوں کو نشانہ بنا چکے ہیں۔ افغان نیوز ایجنسی شفقنا نے مقامی ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ پنجشیر میں افغانستان کے قومی استحکامتی محاذ اور طالبان گروہ کے درمیان ہونے والی حالیہ جھڑپوں کے بعد طالبان نے صوبے میں مزید مسلح افراد روانہ کیے ہیں۔ عینی شاہدوں نے ضلع اونابا کے تاوخ علاقے میں طالبان اور قومی استحکامتی محاذ کے درمیان سنگین جھڑپیں شروع ہونے کی خبر دی ہے۔ بحرین کی جمعیت الوفاق نے اعلان کیا کہ آل خلیفہ حکومت اور سیونی حکومت کے درمیان کسی بھی طرح کے سیکیورٹی سمجھوتے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سیونی حکومت کے وزیر جنگ بنی گونٹس نے جمعرات کو اپنے بحرینی ہم منصب عبداللہ بن حسن النعیمی کے ساتھ سیکیورٹی سمجھوتے پر دستخط کیے۔ اس سمجھوتے کے مطابق بحرین اور تل ابیب کے درمیان سیکیورٹی تعاون میں اضافہ ہوگا۔ میرات البحرین نیوز ویب سائٹ نے جمعیت الوفاق کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ آل خلیفہ حکومت کو بحران کا سامنا ہے اور ملت بحرین نے انہیں اس طرح کا سمجھوتا کرنے کا کوئی اختیار نہیں دیا ہے، اور ملت بحرین آل خلیفہ کے طرز حکومت اور قوم دشمن منصوبوں کو مسترد کرنے کے موقف پر ثابت قدم ہے۔ جمعیت الوفاق بحرین نے کہا کہ سیونی وزیر کا بحرین میں داخل ہونا ریڈ لائن کو عبور کرنے اور اس دورے کا اعلان نہ کیے جانے کا مقصد احتجاجی مظاہروں اور سیونی حکومت سے تعلقات کی بحالی کی عوامی مخالفت کو روکنا ہے۔ بحرین کے بزرگ شیعہ رہنما آیت اللہ عیسیٰ قاسم نے بارہا اعلان کیا ہے کہ سیونی دشمن سے ساز باز اس ملک کے عوام کے خلاف بحرینی حکومت کی سیاسی جنگ ہے۔ اور سامن اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں۔
او سامعین، اب سماعت فرمائیے حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی شب شہادت کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام، جس کے بعد عشر فجر کا پروگرام نشر ہوگا، اور آپ آخر میں سن سکیں گے دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف۔
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں طٰہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ سامعین، فرزند رسول حضرت امام علی النقی علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے ایک خصوصی پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ امید ہے کہ اس پروگرام سے آپ سامعین مستفیض ہوں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
شاعر کہتا ہے، کس عمر میں علی نقی بے پدر ہوئے، کس عمر میں علی نقی بے پدر ہوئے، بچپن میں دل پہ چوٹ لگی نوحہ گر ہوئے، یثرب میں جانشین شہ بحر و بر ہوئے، یہ وارث بضاعت خیر البشر ہوئے، علم و عمل کو مان لیا شیخ و شاب نے، علم و عمل کو مان لیا شیخ و شاب نے، کیا کم سنی میں پائی بزرگی جناب نے۔ سامعین، 3 رجب المرجب آسمان امامت و ولایت کے 10ویں درخشاں ستارے فرزند رسول حضرت امام علی النقی علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ 3 رجب سن 254 ہجری قمری میں فرزند رسول حضرت امام علی النقی علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی۔ آپ 212 ہجری قمری میں شہر مدینہ منورہ کے قریب واقع علاقے سریا میں اس دنیا میں تشریف لائے، اور آسمان امامت و ولایت کے 9ویں درخشاں ستارے اور شیعہ مسلمانوں کے 9ویں امام فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی آغوش تربیت میں پروان چڑھے۔ آپ نے اپنے والد حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کے بعد مسلمانوں کی امامت و رہنمائی کی ذمہ داری سنبھالی۔ آپ کی عمر ابھی 6 سال 5 مہینے کی تھی کہ ستمگر عباسی ملوکیت نے آپ کے والد کو ایام شباب میں ہی شہید کر دیا، اور آپ نے بھی اپنے والد حضرت امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کی طرح چھوٹی عمر میں امامت کا عہدہ سنبھالا، اور آپ کی مدت امامت 33 سال ہے۔ چھٹے برس میں امامت اسی کو ہے زیبا جو نور حق بھی ہے اور شمع پنجتن بھی ہے، ہے یہ بھی ایک درے دریائے مجمع البحرین، دل حسین بھی ہے، دلبر حسن بھی ہے۔ زہ امام علی نقی کا عہد عجیب، گہن میں چاند ہے لیکن وہ ذوفکن بھی ہے۔
سامعین، فرزند رسول حضرت امام علی النقی علیہ السلام نے حقیقی اسلام کی جانب رہنمائی کی، بھرپور جد و جہد کی۔ اس دور کے بہت سے علماء اور دانشوروں نے آپ سے کسب فیض کیا اور علم و کمال کے مدارج طے کیے۔ ہر خاص و عام میں فرزند رسول حضرت امام علی النقی علیہ السلام کی مقبولیت اور آپ کے علم و فضل سے عباسی حکمرانوں کے اندر کینہ و حسد کے شعلے بھڑک اٹھے اور عباسی حکمراں کی سازشوں کے تحت آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ امام علی النقی علیہ السلام کی ولادت کا سال 212 ہجری قمری اور شہادت 254 ہجری میں واقع ہونے کے بارے میں اتفاق ہے، لیکن آپ کی تاریخ ولادت اور شہادت میں اختلاف ہے۔ ولادت کو بعض مورخین نے 15 ذی اور بعض نے دوم یا پنجم رجب بتائی ہے۔ اسی طرح شہادت کو بعض تیسری رجب مانتے ہیں، لیکن شیخ کلینی اور مسعودی نے 25 جمادی الثانی بیان کی ہے۔
البتہ رجب میں امام ہادی علیہ السلام کی پیدائش کا ایک قوی احتمال دعائے مقدسہ ناحیہ کا جملہ ہے، جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں: اللہم انی اسألوکا بالمولودین فی رجب محمد ابن علی الثانی وابنہ علی ابن محمد المنتجب۔ آپ کا نام گرامی علی اور لقب ہادی، نقی، نجیب، مرتضی، ناصح، عالم، امین، مؤتمن، منتجب اور طیب ہیں۔ البتہ ہادی اور نقی معروف ترین القاب میں سے ہیں۔ آ حضرت کی کنیت ابو الحسن ہے اور یہ کنیت چار اماموں یعنی امام علی ابن ابی طالب، امام موسیٰ بن جعفر اور امام رضا علیہ السلام کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ تنہا ابو الحسن صرف امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے اور امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کو ابو الحسن اول، امام رضا علیہ السلام کو ابو الحسن ثانی اور امام علی النقی علیہ السلام کو ابو الحسن ثالث کہا جاتا ہے۔
سامعین، امام علی النقی الہادی علیہ السلام کی ولادت مدینہ منورہ کے قریب ایک قریہ بنام سریا میں ہوئی ہے، جسے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے آباد کیا اور کئی برسوں تک آپ کی اولاد کا وطن رہا ہے۔ حضرت امام علی النقی علیہ السلام کا دور امامت عباسی خلفاء معتصم، واثق، متوکل، منتصر، مستعین اور معتز کے ہم عصر تھا۔ حضرت امام علی النقی علیہ السلام کے ساتھ عباسی خلفاء کا سلوک مختلف تھا۔ بعض نے امام کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو کسی نے حسب معمول برا۔ البتہ سب کے سب خلافت کو غصب کرنے اور امامت کو چھیننے میں متفق اور ہم عقیدہ تھے، جن میں سے متوکل عباسی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نسبت دشمنی رکھنے میں زیادہ مشہور تھا اور اس نے خاندان رسالت کو آزار و اذیت پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ اماموں کی قبروں کو مسمار کیا، خاص کر قبر مطہر سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور اس کے اطراف کے تمام گھروں کو مسمار کر کے اور وہاں کھیتی کرنے کا حکم دیا۔
سامعین، متوکل نے حضرت امام نقی علیہ السلام کو سن 243 ہجری میں مدینہ منورہ سے سامرہ بلایا۔ عباسی خلفہ میں سے صرف منتصر باللہ نے اپنے مختصر دور خلافت میں خاندان امامت و رسالت کے ساتھ قدر نیک سلوک کیا۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام کو سامرہ عباسیوں کے دارالخلافہ میں 11 سال ایک فوجی چھاونی میں قید رکھا گیا۔ اس دوران مکمل طور پر لوگوں کو اپنے امام کی ملاقات سے محروم رکھا گیا۔ آخر کار 3 رجب اور دوسری روایت کے مطابق 25 جمادی الثانی سن 254 ہجری کو معتز عباسی خلیفہ نے اپنے بھائی معتمد عباسی کے ہاتھوں زہر دے کر آپ کو شہید کر دیا۔
سامعین، عباسی خلافت کا یہ دور چند ایک خصوصیات کی بنا پر دوسرے ادوار سے مختلف ہے، لہذا بطور اختصار اس کا ہم یہاں جائزہ لیں گے۔ اول یہ کہ خواہ اموی خلافت کا دور ہو یا عباسی کا، خلافت ایک عظمت و حیثیت رکھتی تھی، لیکن اس دور میں ترک اور غلاموں کے تسلط کی وجہ سے خلافت گیند کی مانند ایک بازیچہ بن گیا تھا، جس طرف چاہے پھرتے تھے۔ دوسرے یہ کہ عباسی خلفہ اپنے دور خلافت میں عیش و نوش اور شراب خوری وغیرہ کے فساد و گناہ میں غرق تھے جس کو تاریخ نے ضبط کیا ہے. تیسرے یہ کہ عباسی خلفہ کے مظالم سے تاریخ بھری پڑی ہے کہ جسے قلم لکھنے سے قاصر ہے. چوتھے یہ کہ اس زمانے میں عباسی حکومت کی یہ کوشش رہی کہ معاشرے میں علویوں سے نفرت پیدا کرائی جائے اور جھوٹے اور بے بنیاد بہانوں پر ان کا بے رحمانہ قتل و غارت کیا جاتا تھا, کیونکہ علوی تحریک کو عباسی حکومت ہمیشہ اپنے لیے خطرہ سمجھتی تھی. اسی لیے اس سلسلے کی ایک کڑی یعنی امام ہادی علیہ السلام کو حکومت وقت نے مدینے سے سامرا بلایا اور فوجی چھاونی میں بہت سخت حفاظتی انتظام کے ساتھ 11 سال قید و بند میں رکھا.
سامن عباسی خلفہ میں سے خصوصاً خلیفہ متوکل سب سے زیادہ علویوں اور شیعوں کے ساتھ عجیب دشمنی رکھتا تھا, اس لیے یہ دور تاریخ کا سب سے زیادہ سخت ترین اور سیاہ ترین دور کہا جاتا ہے. لہذا امام ہادی علیہ السلام اس خلیفہ کے زمانے میں اپنے ماننے والوں کے لیے پیغام بہت ہی خفیہ طور پر اور احتیاط کے ساتھ پہنچاتے تھے. چونکہ امام سخت نگرانی میں تھے, اسی وجہ سے امام علیہ السلام نے وکالت اور نمائندگی کے طریقے کو اپنایا تھا. امام ہادی علیہ السلام کے سخت ترین شرائط کے زمانے میں دیگر مکاتب اور مذاہب کے ماننے والے اپنے عروج پر تھے اور باطل عقائد اور نظریات مثلا جبر و تفویض اور خلق قرآن وغیرہ نے جامع اسلامی اور شیعوں کے محافل میں نفوذ کر کے امام علیہ السلام کی ہدایت و رہبری کی ضرورت کو دو چندہ کر دیا تھا, اور بہت سارے مناظرے ان موضوعات پر روشن گواہ ہیں. حضرت امام علی نقی علیہ السلام علمی میدان میں دنیا کے تمام علماء سے زیادہ علم رکھتے تھے. آپ تمام قسم کے علوم و معارف سے آگاہ تھے. آپ نے حقائق کے اسرار اور مخفی امور کو واضح کیا. تمام علماء و فقہا شریعت اسلامیہ کے پیچیدہ اور پوشیدہ مسائل میں آپ ہی کے روشن و منور نظریے کی طرف رجوع کرتے تھے. آپ اور آپ کے آبا و اجداد کا سخت دشمن متوکل بھی جس مسئلے میں فقہا میں اختلاف پاتا تھا اس میں آپ ہی کی طرف رجوع کرتا تھا, اور سب کے نظریات پر آپ کے نظریے کو مقدم رکھتا تھا. متوکل نے چند سپاہیوں کو رات میں امام کے گھر پر حملے اور آپ کو گرفتار کرنے کا حکم دیا. سپاہی اچانک امام کے گھر میں داخل ہو گئے اور انہوں نے یہ مشاہدہ کیا کہ امام بالوں کا کرتا پہنے اور ان کی چادر اوڑھے ہوئے تنہا ریگ اور سنگریزوں کے فرش پر روبا قبلہ بیٹھے ہوئے قرآن کی اس آیت کی تلاوت فرما رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسب الذین اشترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون. کیا برائی اختیار کرنے والوں نے یہ اختیار کر لیا ہے کہ ہم انہیں ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کے برابر قرار دے دیں گے کہ سب کی موت و حیات ایک جیسی ہو؟ یہ ان لوگوں نے نہایت بدترین فیصلہ کیا ہے.
سامعین, امام علی النقی علیہ السلام متوکل کی سختیوں سے تنگ آ گئے. اس نے اپنی سنگ دلی کی بنا پر امام پر ہر طرح سے سختیاں کی. اس وقت امام نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی سب سے اجل و اشرف دعا کی, جس کو مظلوم کی ظالم پر بد دعا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. وہ دعاؤں کے خزانے میں سے ہے. امام علی النقی علیہ السلام معتمد عباسی پر بہت گرا گزر رہے تھے. امام اسلامی معاشرے میں عظیم مرتبے پر فائز تھے. جب امام کے فضائل برملا ہوئے تو اس کو امام سے حسد ہو گیا, اور جب مختلف مکاتب فکر کے افراد ان کی علمی صلاحیتوں اور دین سے ان کی والہانہ محبت کے سلسلے میں گفتگو کرتے تو وہ اور جلتا, اور اسی لیے اس نے امام کو زہر حلاحل دے دیا. جب امام نے زہر پیا تو آپ کا پورا بدن مسموم ہو گیا اور آپ سخت علیل ہو گئے. آپ کی عیادت کے لیے لوگوں کی بھیڑ امٹ پڑی, من جملہ ان میں سے ابو ہاشم جعفری نے آپ کی عیادت کی. جب انہوں نے امام کو زہر کے درد میں مبتلا دیکھا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. اسی زہر کے نتیجے میں آپ کی شہادت واقع ہوئی, اور آپ کے فرزند ارجمند امام حسن عسکری علیہ السلام نے آپ کی تجہیز اور تکفین کی. آپ کے جسد طاہر کو غسل دیا, کفن پہنایا, نماز میت ادا فرمائی, جبکہ آپ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے. آپ کا جگر اپنے والد بزرگوار کی وفات حسرت آیات پر ٹکڑے ٹکڑے ہوا جا رہا تھا.
کہاں تلک ہو بیان جفائے اہل جفا, کہاں تلک ہو بیان جفائے اہل جفا, دغا سے عافیت کار شہ کو زہر دیا, قریب شہ کے نہ تھا کوئی عسکری کے سوا, وسیع امام دو عالم نے اپنا اس کو کیا، روانہ خلد کو وہ خاص اے کریم ہوا، اٹھا یہ غل حسن عسکری یتیم ہوا۔ سامرہ میں ہر طبقے کے افراد آپ کی تشییع جنازہ کے لیے دوڑ کر آئے۔ آپ کی تشییع جنازہ میں آگے آگے وزراء، علماء، قضات اور سربراہان لشکر تھے۔ وہ مصیبت کا احساس کر رہے تھے اور وہ اس خسارے کے سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے جس سے عالم اسلام دوچار ہوا تھا اور اس کا کوئی بدلہ نہیں تھا۔ سامرہ میں ایسا اجتماع بے نظیر تھا۔ یہ ایسا بے نظیر اجتماع تھا جس میں حکومتی پیمانے پر ادارے اور تجارت گاہیں وغیرہ بند کر دی گئی تھیں۔ امام علی النقی علیہ السلام کا جسم اقدس تکبیر اور تعظیم کے ساتھ آپ کی ابدی آرام گاہ تک لایا گیا۔ آپ کو خود آپ کے گھر میں دفن کیا گیا، جو آپ کے خاندان والوں کے لیے مقبرہ شمار کیا جاتا تھا۔
سامعین، پروگرام کا اختتام ہم امام علی النقی علیہ السلام کے اس نورانی بیان سے کرنے جا رہے ہیں۔ امام علی النقی علیہ السلام ایک مقام پر فرماتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا لوگ اس کی پرواہ کریں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا اس کی اطاعت کی جائے گی، اور جو خالق کی اطاعت کرتا ہے اسے مخلوقات کی ناراضگی کی پرواہ نہیں ہوتی، اور جو خالق کو ناراض کرے گا وہ مخلوقات کی ناراضگی کا سامنا کرنے کے لائق ہوگا۔ سامعین، انہی آرائز کے ساتھ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کا ریڈیو ٹیلی ویژن کا ادارہ IRIB تمام مسلمانوں کو آسمان امامت و ولایت کے دسویں درخشاں ستارے فرزند رسول حضرت امام علی النقی علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت تہ دل سے پیش کرتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر،
سامعین، عشر فجر کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد ایران میں ہونے والی ترقی و پیش رفت کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔
سامعین، اسلامی انقلاب کے آغاز سے لے کر اب تک کے سب سے اہم نعروں میں سے ایک لا شرقیہ لا غربیہ، یعنی نہ مشرق نہ مغرب، اسلامی جمہوریہ کا نعرہ رہا ہے، اور گزشتہ چار دہائیوں سے زائد عرصے سے اس نعرے کو مختلف سیاسی اقتصادی میدانوں میں نافذ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ایک اہم ترین حصہ جس میں اس نعرے کا عکس بخوبی دیکھا جا سکتا ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں حاصل ہونے والی پیش رفت ہے۔ وہ ملک جس کو کسی زمانے میں اپنے طلبہ کو اعلیٰ تعلیم دینے کے لیے دوسرے ممالک بھیجنا پڑتا تھا، اب وہ نہ صرف سائنس، ٹیکنالوجی اور میڈیکل کے میدان میں سر فہرست ممالک میں سے ایک بن گیا ہے، بلکہ بہت سے ممالک کے طلبہ کو سالانہ مختلف شعبوں میں ایران میں تعلیم و تربیت دی جاتی ہے۔ دوسرے شعبوں کی طرح دوا سازی کی صنعت میں ایران کی ترقی کی مثال ایک مؤثر مثال ہے۔ ایران میں دوا سازی کی صنعت کی 80 سالہ تاریخ ہے، لیکن اس صنعت کی خوشحالی اور ترقی اسلامی انقلاب اور دفاع مقدس کے دور کے بعد مزید نمایاں ہوئی، اور دو دہائیوں کے بعد 5 سے 6 اہم دوا ساز فیکٹریوں کے قیام کے بعد ایرانی دوا سازی کی صنعت نے منفرد ترقی کی۔ بایو ٹیکنالوجی، ادویات اور اس شعبے کی دیگر مصنوعات کی تیاری میں ایران کو اہم مقام حاصل ہے۔ اب ملک میں 34 اہم ایرانی بایو ٹیکنالوجی ادویات تیار کی جاتی ہیں۔
سامعین، طب کے میدان میں ہونے والی مجموعی پیش رفت کی وجہ سے مختلف تحقیقی مراکز اور ذرائع ابلاغ نے ایران میں طب کی ترقی اور ایرانی معاشرے پر اس کے اثرات کے بارے میں متعدد رپورٹیں شائع کی ہیں۔ اس حوالے سے المونیٹر ویب سائٹ نے اپنی ایک رپورٹ میں لکھا ہے، ایران نے 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد سے کئی شعبوں میں قابل تحسین اقدامات کیے ہیں۔ 1980 سے 2012 تک ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس، جو متوقع زندگی، تعلیم تک رسائی اور معیار زندگی کی پیمائش کرتا ہے، میں ایران نے 67% اضافہ کیا ہے، جو کہ عالمی اوسط سے دگنا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران اپنی زندگی کی 4 دہائیوں سے زائد عرصے کے بعد اور مختلف شعبوں میں حاصل ہونے والی بہت سی کامیابیوں کو دیکھتے ہوئے آنے والے عشروں میں اپنی ترقی کو تیز کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور اس کے حصول کے لیے صحیح اور طویل مدتی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے حالیہ برسوں میں رہبر انقلاب اسلامی کی تجویز پر جو اہم ترین اقدامات اٹھائے ہیں، ان میں سے ایک اسلامی ایرانی پیش رفت کے ماڈل پر ایک دستاویز تیار کرنا ہے۔ اس دستاویز کی تیاری مختلف شعبوں میں ایران کی ترقی و پیش رفت کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ ترقی و پیش رفت کے لیے روڈ میپ کا ہونا اشد ضروری ہے۔
اسلامی جمہوریہ ایران نے حالیہ برسوں میں رہبر معظم انقلاب اسلامی کی تجویز پر جو اہم ترین اقدامات اٹھائے ہیں، ان میں سے ایک اسلامی ایرانی پیش رفت کے ماڈل پر ایک دستاویز تیار کرنا ہے۔ اس دستاویز کی تیاری مختلف شعبوں میں ایران کی پیش رفت کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ ترقی و پیش رفت کے لیے روڈ میپ کا ہونا اشد ضروری ہے۔ کچھ افراد کا خیال ہے کہ ترقی صرف مغربی علم اور ٹیکنالوجی سے ہی ممکن ہے، اور سائنسی ترقی کے حصول کے لیے صرف اسی راستے پر چلنا چاہیے جو مغرب والوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے اختیار کیا ہے۔ دوسری جانب ایک حلقے کا یہ بھی کہنا ہے کہ عیسائی اور اسلامی معاشروں میں پائے جانے والے گہرے فکری اور نظریاتی اختلافات کی وجہ سے اس راستے پر چلنا ممکن نہیں ہے جو مغرب نے ترقی اور پیش رفت کے لیے اختیار کیا ہے۔ یہ گروہ مغربی سائنس اور ٹیکنالوجی کو مغربی ثقافت اور نظریات کا علمبردار سمجھتا ہے، اور اس لیے اس گروہ کا خیال ہے کہ ایک مختلف راستہ اختیار کیا جانا چاہیے اور نئے علوم کی بنیاد مکمل طور پر اسلامی طرز فکر پر ہونی چاہیے۔ البتہ ایسے نظریات بھی موجود ہیں جو اعتدال پر مبنی ہیں، اور ان کا ماننا ہے کہ مغربی سائنس اور ٹیکنالوجی انسانی عقل اور انسانی فہم کی تلاش کا نتیجہ ہے، اور اگرچہ اس پیش رفت پر مغرب کی نظریاتی ثقافت کی چھاپ موجود ہے، لیکن اسے فلٹر کیا جا سکتا ہے۔ بس سائنس اور ٹیکنالوجی کا وہ حصہ جو اسلامی ثقافت کے مطابق ہے، اسے اپنا لیا جائے اور دوسری ترقیوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے جو اسلامی فکر کے مطابق نہیں ہے۔ لیکن اس دوران ایک اور ماڈل، جسے ایرانی اسلامی پیش رفت کا ماڈل کہا جاتا ہے، پیش رفت کی ایک نئی شکل پیش کرتا ہے جو ایرانی مفکرین اور ماہرین کی وسیع شراکت سے تیار کیا گیا ہے، اور یہ عالمی نظریہ اسلامی اصولوں اور اقدار پر مبنی ہے۔ اسلامی ایرانی پیش رفت کا یہ ماڈل ایران کے سماجی اور مقامی تقاضوں اور ثقافتی ورثے کی طرف توجہ کرتے ہوئے سائنسی طریقوں اور حالیہ انسانی کامیابیوں اور مطالعہ و تحقیق کو استعمال کرتے ہوئے مرتب کیا گیا ہے۔ اس ماڈل میں بنیادی ترقی کے لیے اہم ترین اسلامی فلسفیانہ اور سائنسی مفروضے پیش کیے گئے ہیں۔ پیش رفت کے اس نمونے کے بارے میں پروگرام کے اگلے حصے میں مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
سامعین، پروگرام کے پچھلے حصے میں ہم نے ایرانی اسلامی ترقی کے ماڈل کے بارے میں کچھ بات کی تھی، اب اسلامی ایرانی ماڈل کی دستاویز پر مختصر گفتگو کرتے ہیں۔ اسلامی ایرانی ماڈل کی دستاویز میں 50 سال بعد ہونے والی پیش رفت کو بیان کیا گیا ہے۔ ان 50 برسوں میں ایران بین الاقوامی سطح پر اسلامی انسانی علوم اور عظیم ثقافت کی پیداوار میں سر فہرست رہے گا، اور علم، سائنس اور تحقیق کے میدان میں دنیا کے 5 ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہوگا۔ اس وقت تک ایران ٹیکنالوجی، علم پر مبنی معیشت یعنی نالج بیسڈ اکنامی، خود انحصاری اور اسلامی اقلیت اور روحانیت خود انحصاری مانوی اور روحانی ترقی و پیش رفت پر مبنی دنیا کی 10 بڑی معیشتوں میں سے ایک ہوگا۔ اس دستاویز کے مطابق اس وقت تک ماحولیاتی صحت اور قدرتی وسائل کی پائیداری، پانی، توانائی اور خوراک کی حفاظت، ملک میں مساوات اور سماجی انحصار کی فراہمی کو ممکن بنایا جائے گا۔ وسائل کی دریافت، نئے فوائد اور مواقع کی تخلیق اور سب کے لیے نعمتوں کی فراوانی کو ممکن بنایا جائے گا۔ اسلامی ایرانی ماڈل کی دستاویز کے مطابق جو پیش کیا گیا ہے، اس میں ملک سے غربت، بدعنوانی اور امتیازی سلوک کا خاتمہ کیا گیا ہے اور عوامی فلاح و بہبود اور جامع سماجی تحفظ اور انصاف پسند عدلیہ تک عوام کی آسان رسائی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ اس دستاویز میں جو روڈ میپ بنایا گیا ہے، اس کے مطابق 1444 ہجری شمسی میں ایران کے لوگ مذہبی عام طور پر قرآن کریم، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہم السلام کے پیروکار ہیں اور ایرانی اسلامی طرز زندگی اور خاندان کے حامل ہیں۔ ان میں ایک جہادی جذبہ، قانون کی پاسداری، اقدار کی محافظت، قومی تشخص اور اسلامی انقلاب کی میراث ہنر کے مالک ہونے پر تاکید کی گئی ہے۔ اپنے فیلڈ کے تناسب سے تربیت یافتہ ہنرمندی کی سطح اور اپنے پیشے میں کام کرنے کے ساتھ ہم آہنگی اور سلامتی، امن و سکون، صحت اور عالمی سطح پر زندگی کی امید ان ماڈل کے اہم نکات میں شامل ہیں۔ اس دستاویز کے مطابق اس وقت ایران کو ایک عادل، بہمت اور قابل فقیہ کی قیادت کا تسلسل حاصل ہوگا اور اسلام کی بنیاد پر پالیسیوں، قوانین اور اسلامی نظام کو خاطر خواہ ضمانتیں فراہم ہوں گی۔ اسلامی نظام انتخابات میں عوام کی آزادانہ شرکت کے ذریعے عوامی رائے پر انحصار کرنا ہوگا۔ قومی وقار، خود مختاری اور آزادی اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے پوری طاقت کو برقرار رکھا جائے گا، جس کے لیے اسلامی اتحاد اور بھائی چارے کو علاقائی استحکام کا بنیادی عنصر قرار دیا گیا ہے۔ اس دستاویز سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے پاس سائنس، اقتصادیات، ثقافت وغیرہ کے مختلف شعبوں میں پیش رفت کے لیے ایک درست اور طویل مدتی منصوبہ ہے، جو انشاءاللہ معاشرے کے تمام افراد کی کوششوں سے حاصل کیا جائے گا۔
سامعین، جیسا کہ ہم نے پروگرام کے آغاز میں ذکر کیا تھا، ایران نے حالیہ دہائیوں میں خاص طور پر طب اور سائنس کی پیداوار کے میدان میں بہت زیادہ علمی ترقی کی ہے۔ ایک اور اہم شعبہ جس میں ایران نے اہم مقام حاصل کیا ہے، وہ جوہری ٹیکنالوجی کا میدان ہے۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے 4 دہائیوں سے زائد عرصے کے بعد اسلامی جمہوریہ اپنے ماہرین اور سائنسدانوں پر انحصار کرتے ہوئے آج ایٹمی ٹیکنالوجی اور جوہری ٹیکنالوجی کے حامل ممالک میں سے ایک بن چکا ہے۔ در حقیقت ایٹمی کامیابیاں اسلامی جمہوریہ ایران کے عظیم ترین اعزازات میں سے ہیں، لہذا مختلف شعبوں بالخصوص جوہری کامیابیوں کو بیان کرنا ضروری ہے۔ ملک کے محققین نے سازشوں اور پابندیوں کے باوجود تقریباً 4 دہائیوں کے دوران صحت، زراعت اور نیوکلیئر فزکس کے شعبوں میں بہت سے اہم اعزازات حاصل کیے ہیں، یہاں تک کہ دنیا کے اکثر لوگوں اور ان کی حکومتوں نے تسلیم کیا ہے کہ ایران کے خلاف پابندیاں غیر مؤثر رہیں اور ایران بلا شبہ آج کی دنیا میں جوہری ٹیکنالوجی صدی کی بنیادی ٹیکنالوجیوں میں سے ایک ہے، جس کی حصول کی ضرورت ہے۔ آج تیل، گیس اور فوسل ایندھن جیسے وسائل آخری حد تک پہنچ چکے ہیں۔ آنے والی دہائیوں میں توانائی اور ایندھن کے بحران کی پیشن گوئی اور تمام جدید علوم بشمول طب، زراعت، مینوفیکچرنگ، انجینئرنگ وغیرہ میں جوہری علم کا وسیع اطلاق ان وجوہات میں سے ہیں جس کی بدولت جوہری تحقیق میں وسیع سرمایہ کاری ضروری ہے۔ ایرانی اسلامی پیش رفت کا نمونہ رہبر معظم انقلاب اسلامی کے مشورے پر تیار کی گئی اہم ترین دستاویزات میں سے ایک ہے، جس میں ایرانی عوام کے روشن مستقبل کی تشکیل کی کوشش کی گئی ہے، جس میں ایرانی نوجوانوں کا کردار ناقابل تردید ہے۔ نوجوان جو مستقبل کے معمار ہیں اور وہ اس دستاویز کو نافذ کرنے کے ذمہ دار ہیں۔
سامعین، رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے متعدد عوامی اور طلباء کے اجتماعات میں ایرانی اسلامی پیش رفت کے نمونے کے بارے میں بارہا اظہار خیال کیا ہے۔ آپ نے اس مسئلے کو بہت اہم قرار دے کر اس سلسلے میں نوجوانوں کے کردار کو اہم اور ذمہ دارانہ قرار دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، آپ نوجوان اپنے آپ کو ملک کی ترقی کا ذمہ دار سمجھیں، ترقی کا منصوبہ ایک اچھی طرح سے سوچا ہوا اور جانچا ہوا منصوبہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ایرانی اسلامی پیش رفت کا یہ نمونہ آئندہ 50 برسوں کے لیے مختلف سمتوں میں اس ملک کی نقل و حرکت کا تعین کر سکتا ہے، اور اس منصوبے میں اس کی وضاحت اور اس پر تاکید کی گئی ہے۔ اس پر عمل کرنے اور اس کو مکمل کرنے کا اختیار ماہرین کے ہاتھ میں ہے۔ اس وسیع اور جامع منصوبے میں اپنے آپ کو ایک سرگرم حصہ دار سمجھیں اور خود کو اس کے لیے تیار کریں۔ یہ تیاری ممکن ہے ایک دن مطالعے کے ساتھ، ایک دن تحقیق کے ساتھ، ایک دن تعمیر کے ساتھ، ایک دن کام اور اقدامات کے ساتھ، ایک دن صحیح سیاسی موقف لینے کے ساتھ، ایک دن سیاست میں رہنے کے ساتھ مربوط ہیں۔ آپ کی زندگی کے ہر دور، ہر دن میں اس کے تقاضے مضمر ہیں۔ ہر حال میں اپنے آپ کو اس کا فعال حصہ دار سمجھ کر اپنے آپ کو ملک کی ترقی کا ذمہ دار سمجھیں۔ امید ہے کہ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی ہدایات اور اسلامی ایرانی پیش رفت کے نمونے کی دستاویز کے مطابق ایرانی نوجوان اپنا کام شروع کر دیں گے اور ایران کو خطے میں زیادہ سے زیادہ ترقی کی چوٹیوں تک پہنچائیں گے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ خصوصی پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل العجل العجل. يا أرحم الراحمين. Thank you.